نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. اس کتاب میں سے آج جن صحابی کے حالات ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی. لفظ سلمہ آتے ہی آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی عورت ہے. ہمارے کلچر میں سلمہ نام عورت کا ہوتا ہے, لیکن عرب کلچر میں آپ دیکھیں تو یہ دونوں کے لیے چلتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نام سے نہ الجھیں. یہ کون تھے, ان کی کہانی ہم پڑھتے ہیں. فاروق اعظم نے رات بھر مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دیا تاکہ لوگ اطمینان سے جی بھر کر سو سکیں. پہلی بات آپ کے اور میرے اس کہانی میں سے لینے کی کہ اچھے حکمران جاگتے ہیں تو عوام سکون سے سوتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی حکمران عطا فرمائے. آپ پہرے کے دوران پوری رات گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے رہے اور ساتھ ساتھ بہادر صحابہ کے متعلق سوچتے رہے کہ ان میں سے ایران کے مغربی صوبے احواز کو فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے. یہاں سے بھی ایک عمل کی بات ہے کہ جب بندے کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بھی تو کرتے ہیں نا بہت سارے فیصلے, اور دین کے کاموں میں تو ہر وقت ہی فیصلے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا کریں, ساتھ کوئی اور نیکی کا کام کریں. یعنی گشت کر رہے ہیں, بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں, اپنی رعایا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے صحیح فیصلہ کروانا. اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو یہ ذمہ داری ملی ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو کام دے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی ڈیسیزن لینا ہوتا تھا نا تو وہ نفلوں کی نیت کر دیتے تھے اور اس میں سوچ لیتے تھے کہ صفیں کیسی بندھے. تو حقیقت یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے نا, وہ زندہ تعلق ہوتا ہے. تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دنیاوی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے جب فیصلے کرتے ہیں تو بعض دفعہ غلطی کھا جاتے ہیں, لیکن جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. تو حضرت عمر کا مسئلہ کیا ہے کہ ایران کے شہر اخواس میں کسی کو بھیجنا ہے لیڈر بنا کر, اور سوچ میں کہ کس کو بھیجوں کیونکہ مارکہ بڑا سخت ہے. اور ایک دم ان کی نظر کہاں پڑی, سوچتے سوچتے ان کی نظر انتخاب حضرت سلمہ بن قیس پر پڑی تو خوشی سے اچھل پڑے اور فرمانے لگے, آہ ہا کیا کہنے, میں ایک مناسب سپہ سالار کے انتخاب میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درست بندے کا انتخاب کام کی کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے. آج ہمارے بہت سارے کام جو ناکام ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کام کر سکتے ہیں ان کو کام وہ نہیں ملتا, اور کچھ لوگ رشوتیں دیکھ کر اور اسی طرح سے اپنی اتھارٹیز یوز کر کے گورنمنٹ کے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی آپ اس کو ملکی سطح پہ لے کے دیکھیں تو کیا یہ آج زبان زد عام نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں کوئی کام نہیں ہوتا, وقت پہ نہیں ہوتا, کیسے مانگے, کیسے بلائیں, کیا کریں, اور بعض لوگ اچھے اچھے نمبر لے کے بھی ناکام رہتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی جگہ جابس پہ پہنچاتے ہیں. اس کو کسی بھی لیول پہ لے لیجئے, یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس ساتھی بڑے پیارے تھے, لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ٹیم تیار ہوئی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی, جس کی ایک مثال حضرت عمر کا عمل ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح جگہ پہ چوز کرتے تھے, ان کو وہی کام دیتے تھے جو کہ وہ کر سکتے تھے. اور ادھر ایک اور بات دیکھیے کہ اچھے لیڈر راتوں کو فیصلے اللہ سے اشاروں میں لیتے ہیں. ہم عموماً ایسے وقت میں میٹنگز کرتے ہیں, رائے لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے جو بات دل میں اللہ ڈالے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اب خوشی خوشی اگلے دن صبح کیا کرتے ہیں. جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی کو بلایا. یہ جو اشجعی ہے نا, یہ قبیلے کا نام ہے. عرب لوگ قبیلے کے نام کو ساتھ لگاتے تھے, قبیلہ ہوتا اشجو, تو اشجو قبیلے کے لوگوں کو اشجعی کہتے تھے. یہ ایسے جیسے لاہور میں رہنے والوں کو عموماً لوگ لاہوری کہہ دیتے ہیں, سیالکوٹ میں رہنے والوں کو لوگ کہتے ہیں آپ سیالکوٹی ہیں. تو یہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے نا عربی میں, یہ نسبت کی ہوتی ہے, یہی یہاں کا. جیسے آج امام ابو حنیفہ سے نسبت لینے والے خود کو حنفی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مالکی شافعی, تو امام تو مالک تھے, تو مالکی میں یہ یا وہی ہے جو ادھر ہے اشجعی میں. خیر جب صبح ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا, جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں سے سمو اطاعت سنیے گا, کیا ان لوگوں کی زندگی تھی, کیسے خوبصورت تھے وہ لوگ. کیا کہا, سلمہ، میں نے آپ کو خواص کی مہم پر روانہ ہونے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے، اللہ کے نام پر اپنی کمان میں لشکر اسلام کو لے کر روانہ ہو جاؤ، منکرین خدا سے جنگ کرنا، جب تم دشمن کے سامنے جاؤ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان سے صرف زکوٰۃ وصول کرنا، اس صورت میں مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، اگر وہ تمہارے ساتھ شریک جہاد ہو جائیں تو پھر وہ مال غنیمت میں برابر کے حصے دار ہوں گے، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے بہر صورت ٹیکس تو وصول کرنا ہے اور دشمن سے ان کی حفاظت کرنا، اور انہیں ایسی تکلیف نہ دینا جسے وہ برداشت نہ کر سکیں، اگر وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر وہ لڑائی کے دوران قلعہ بند ہو جائیں اور تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی یہ تجویز منظور نہ کرنا، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم سے ان کی مراد کیا ہے، اگر وہ تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے ذمے پر سرنگوں ہوتے ہیں یعنی سرنڈر کرتے ہیں، ان کی بات ماننے کو تیار ہیں، تو تم ان کی یہ تجویز بھی نہ ماننا، کہیں اس میں بھی کوئی مکرو فریب پوشیدہ نہ ہو، البتہ اگر وہ تمہارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان پر تلوار نہ چلانا، جب تم لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ تو حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ غدر کرنا، نہ دشمن کے ناک کان کاٹنا، اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کرنا۔ حضرت سلمہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی نصیحت آموز باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بڑی گرم جوشی سے الوداع کیا اور ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دعا کی۔ حضرت سلمہ بن قیس کو اس بھاری ذمہ داری کا پوری طرح اندازہ تھا جو امیر المومنین فاروق اعظم نے ان کے کندھوں پر ڈالی تھی، اس لیے کہ ایران کا صوبہ اخواز دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا اور بصرہ اور ایران کے درمیان سرحد پر واقع تھا، اور ایک بہادر اور جنگجو قوم وہاں آباد تھی، مسلمانوں کے لیے اسے فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ تھا، کیونکہ بصرہ میں آباد مسلمانوں کو ایرانیوں کے حملوں سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا تھا کہ اخواز پر مکمل مسلمانوں کا قبضہ ہو۔ یہاں پہ بات پوری ہوئی تو اب یہاں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق کی انسٹرکشنز کو سنا، توجہ سے سن رہے تھے، شعور سے سن رہے تھے یا کان ٹکرا رہے تھے، کانوں کے ساتھ بات ٹکرا رہی تھی یا سن رہے تھے؟ ایک ایک انسٹرکشن غور سے سننے والی تھی، اس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات عمل کی یہ ہے کہ اچھے لیڈرز وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اچھے طریقے سے انسٹرکشنز دیں۔ بعض دفعہ ہم دوسروں سے اس کام کی توقع لگا لیتے ہیں جو وہ کر بھی نہیں پاتے، جب تک کسی کو آپ نے بتایا نہیں کہ کیا کرو، کیسے کرو، کب کرو، کتنا کرو، اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ کیا نہ کرو، تب تک اچھے نتائج کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل مجھے کسی نے ایک موقع پہ بھیجا تھا، کہیں بھی ای میل میں ہے، کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں کام کسی کو، ماؤں کو بچوں کو کام دینے پڑتے ہیں، ساسوں کو بہوؤں کو انسٹرکشنز دینی پڑتی ہیں، اسی طرح جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو ہر وقت ساتھیوں کو چینلائز کرنا پڑتا ہے، جب بھی کسی کو کوئی کام کیا اور کچھ نہیں تو روز صبح جاتے ہوئے شوہر کو تو باتیں کہتے ہیں نا، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ کرنا، جب بھی کسی کو کوئی کام کہیں تو اس کے سٹیپس یاد رکھیں، پہلے اگلے کی توجہ لیں، یہ نہیں کہ وہ بھاگ رہے بےچارے موزے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں وہ دودھ لے آئیے گا اور لسی لے آئیے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ لے آئے، پھر بعد میں کہتے ہیں آپ تو سنتے نہیں۔ پہلے سب سے اگلے کی طرف توجہ کریں، اس کو سامنے بٹھائیں، بیٹھنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت دیکھیے کہ ہم کس طرح بیٹھے ہیں، آپ سب کا رخ ادھر ہے، میرا دوسری طرف ہے، میں بھی آپ ہی کے رخ میں بیٹھ جاؤں اور میری آواز آپ سنیں، بات تو سمجھ آئے گی لیکن کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ ایسی جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ ان کی نظر بات کرنے والے پہ نہ پڑے، تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ قریب کی جگہ چھوڑ کے دور بیٹھ جانا بھی پسندیدہ بات نہیں ہوتی، جتنا کلوز کمیونیکیشن ہوتا ہے اتنی بات سمجھ آتی ہے۔ پھر اس سے پوچھیں کہ آپ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہتی ہوں، تو آپ سن رہے ہیں؟ جب پوری طرح وہ توجہ کر لینا، پھر اپنی بات سمپل ٹو کمپلیکس کے وے میں بتائیں، پہلے کیا، بعد میں کیا، کب کرنا۔ مثال اسی کو لے لیجیے نا، हालांकि अब तो माशाल्लाह औरतें मर्दों को कहने के बजाय खुद ही सारे काम कर लेती हैं, लेकिन एक आइडियल तरीका हमने अपने घरों में देखे है कि मर्द बाहर के काम करते थे, बीवियां घर के काम करती थी। मिसाल है कि आप ये चाहती हैं कि काम से वापसी पे आपके हस्बैंड कुछ ग्रोसरी ले, अब तो उसका सबसे खूबसूरत तरीका बन चुका है कि आप उसकी एक लिस्ट बना लें और उनको पहले भी जिक्र कर दें, सुबह जाते हुए तो बिल्कुल कुछ ना कहें, उस वक्त उनका जहन अपने काम में होगा, आप उस वक्त क्या दें। लेकिन जब जॉब से वापस आने का वक्त करीब हो, उस वक्त उनको वो मैसेज सेंड कर दें, रिमाइंडर दे दें कि ये चीज़ें आप ले आए, ठीक है। जब किसी को कोई बात कहें तो उसके बाद जो सबसे अहम बात है ना कि उससे कहें दोहराएं आपने क्या सुना। हालात के मुताबिक है, अगर आप आमने सामने किसी से कोई बात कह रहे हैं कि आपने अब ये करना है वो करना है, तो सारी बात कहने के बाद आप उनसे पूछें कि ज़रा दोहराइए मैंने क्या कहा है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगले बंदे के जहन में अगर कोई शुबा भी होता है तो दूर होता है, और अगर उसने हमारी तरह ऐसी कैजुअल सी बात सुनी है ना, आंखें इधर उधर करते कराते, फिर पता चल जाता है कि उसने सुनी। फिर लोग कहते हैं वो असल में मैंने आपकी बात फोकस नहीं की, मैं कुछ और सोच रही थी। और आजकल जितनी डिस्ट्रेक्शन है, कभी फोन पे और कभी इधर उधर नजरें हमारी घूम रही होती हैं, के बाद जब तो नमाज पढ़ते हुए भी हम साथ मैसेजों पे चुपके से नजर डाल रहे होते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया, पता नहीं क्यों हमें से सोचता है कि मुझे सदर का कोई मैसेज आना है, तो नमाज में भी मिस हो गया तो ये तो बड़े जुल्म की बात होगी, ठीक है। फिर इसमें आपने एक और बड़ी खूबसूरत चीज देखी होगी कि हथियार उठाने से पहले दावत इस्लाम की। इस्लाम की लड़ाई काफिर से नहीं, कुफर से। कुफर खत्म तो दुश्मनी खत्म। जिस दिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, तो कहा बस फिर जरूर उनसे ज़कात लो, फिर और कुछ नहीं लेना। तो ये जो आज ज्यादती है ना हमारे ऊपर और हमारे नबी के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने तलवार के जोर पे इस्लाम जीता है, ये गलत है। अल्लाह के नबी हर साथी को यही कहते थे, जब किसी कौम पे जाओ हमले के लिए तो सबसे पहले उसको इस्लाम की दावत दो, और अगर उसको मान जाए तो फिर पलट आओ। फिर इसी तरह की बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें थी जिसको आपने नोट किया होगा, लेकिन इससे आपको सहाबा का मिजाज भी दिखता है। अगली बात इस हिस्से से पता चलती है कि जिस चीज़ को हम ऑनर समझ रहे होते हैं ना, बाज लोग समझ ना हो और इल्म ना हो, खशियत ना हो, तो उसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि मुझे लीडर बना दिया, मुझे बड़ा बना दिया, मुझे इंचार्ज बना दिया। लेकिन यहाँ आप देखिए कि सलमा को ये भारी जिम्मेदारी लग रही थी। तो हर जिम्मेदारी एक बोझ होती है। मसलन आप देखिए कि आप कोर्स में आके बैठे हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ तो पड़ेंगी ना। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस आप इधर आके बैठे और चले जाएँ घर में और क्लास हो जाए? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बुक्स लेनी पड़ेंगी, यूनिफॉर्म लेना होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप अदा कर लेंगे उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर देगा। फिर इसके बाद ये भी पता चलता है कि जितना मुश्किल महाज हो उतने सीनियर लोग, तजर्बेकार लोगों को डालना चाहिए। शायद आपने कभी सहाबी का नाम इससे पहले सुना भी नहीं होगा, सलमा बिन कैस। लेकिन ये मौका इनकी एक खूबी का मौका क्यों बना? क्योंकि हजरत उमर ने इनको एक मौका दिया, और अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह इन्होंने इसका हक अदा किया। अब अगले हिस्से पे चलते हैं कहानी के। हजरत सलमा बिन कैस लश्कर इस्लाम को लेकर रवाना हो गए। अभी वो सरजमीन अख्वाज में दाखिल हुए ही थे कि इन्हें बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, नामसाइद हालात, यानी जिसके लिए इंसान तवक्को भी ना करे। लश्कर अख्वाज के चटियल पहाड़ों पर चढ़ने लगा। साहबा को पहाड़ों पर चढ़ने की इस तरह की आदत नहीं थी, वहाँ उनको चढ़ना पड़ा, और इसके नशीबी इलाकों में गले सड़े पानी के जोहड़ों से कबीदा खातिर होकर गुजरने पर मजबूर हुआ। यानी या तो उनको नीचे से गुजरना, तो कीचड़ वाले पानी में से गुजरना पड़ेगा, और साइड वे लेना चाहें तो पहाड़ों पर से गुजरना पड़ेगा। दोनों ही मुश्किलें आप अपने ऊपर लें। कभी इस्लाम के दिफा के लिए मुझे किसी ऐसे जगह भेज दिया जाए तो मेरा हाल क्या होगा? और अगला जुमला सुनने से पहले तो दिल पे हाथ रख लें। रास्ते में निकलने वाले जहरीले अजदहों और बिच्छुओं को तहस नहस करते हुए मुसलसल आगे ही बढ़ता गया। यानी जो कीचड़ वाला पानी था ना, उसमें स्कॉर्पियंस थे, बिच्छू। बिच्छू का डंक जो है ये सांप के डंक से भी जहरीला होता है। और इसी तरह आप देखिए अजदहे कोबराज। इस इस्लाम को बचाने के लिए सहाबा ने कितनी मेहनतें की। आप इसको इस तरह समझें कि जिस चीज की दावत हमें कलम उठा के दी जा रही है ना आज, इस काम को सहाबा ने तलवारें उठा के किया था। और अगर मुसलमान कलम उठा लेते हैं ना, तो फिर तलवारों की नौबत नहीं आती। क्या गुजरी होगी, हम यहाँ बैठे ना और एक छिपकली आ जाए, अल्लाह ना करे तो हम जो उछला कूदी करें, कॉकरोच क्या एक छोटा सा मकोड़ा आ जाए ना, तो हमारी सारी नजाकतें हमारे सामने आती हैं। اگر صحابہ کرام کمپرومائزنگ ہوتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پیچھے ہٹنے والے ہوتے، تو بتا سکتے ہیں آپ کے اس موقع پہ کیا وہ سانپ اور بچھو کے خوف سے گھر نہ بیٹھتے؟ آپ ادھر سیکھنے آئے نا، اور نیچے صرف پارکنگ لاٹ میں آپ کو خدشہ پڑے کہ کوئی سانپ کا بچہ ہے ادھر ادھر گزرا ہوا، آئیں گے آپ ادھر؟ خبر پھیلی ہو، کیڑے ہیں، پانی ہے، کیچڑ ہے، ہم تو ذرا سا موسم ادھر ادھر ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. تو آج سے نیت کریں کہ موسم کی شدتیں ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، میں نے اس سفر کو اختیار کیے ہی رکھنا. اس دشوار گزار راستے میں سپہ سالار حضرت سلمہ بن قیس کی حوصلہ افزائی لشکر اسلام کو حاصل تھی. یعنی لیڈر لوگوں کی ہمتیں بداتے ہیں، لیڈر کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے تسلیاں. اگر مشکل حالات تھے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہمت ٹوٹتی، لیکن جو سلمہ بن قیس تھے انہوں نے ان کو تسلیاں دی، ڈونٹ وری، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، جس کی وجہ سے تکلیف راحت میں اور حزن و ملال فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو گیا تھا. وقفے وقفے سے وہ اپنے لشکر کو نصیحتیں بھی کرتے جا رہے تھے جن سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے. تو آپ جب اپنے بچوں کو یا اپنے جو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی کام دیتے ہیں، تو ساتھ ان کی ہمت بھی باندھیں، کر لو گے، شاباش میرا بچہ، تم کرو گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی ہمت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو نئے نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈرتے ہیں، تو اچھے لیڈرز ہمیشہ مشکل حالات میں تسلیاں دیتے ہیں. رات کا سماں قرآنی آیات کی اتر بیز فضاؤں سے مہک اٹھتا. رات بھر تمام مجاہدین قرآن مجید کی ضیا پاشیوں سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہتے، اور ان کے لال و جواہر سے اپنے دامن کو بھرتے رہتے، جس کی وجہ سے تکلیف کو بھی بھول چکے تھے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. دن میں دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر وہی بندہ جمتا جو راتوں کو اللہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے. آپ کو پتا کہ جب اللہ کے نبی پہ وحی اترنی شروع ہوئی تو ابتدائی وحی کیا تھی؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں. کیا پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتے ہیں نا، دین سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو راتوں کو اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، مجھے سیدھی سمجھ دے، میں غلط فیصلے نہ کروں، میری ہمت نہ ٹوٹ جائے. جہاں دین کے کسی کام سے ہمت ٹوٹے، فوراً اپنے آپ کو چیک کریں کہ پیچھے سے اللہ کے ساتھ تعلق میرا کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ یہ تصور میں بھی کم آتا ہے کہ فوجی بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، اور راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. سارا دن تو تھک جاتا ہے بندہ. ہم سارا دن ذرا دنیا کا ہی کوئی کام کر لیں تو رات ہم بے سود ہو کے سوتے ہیں. وہ راتوں کو جاگتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے. حضرت سلمہ بن قیس نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے حکم پر خواص کے باشندگان کو سب سے پہلے دار اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی. گویا کہ عمل کا نقطہ آ گیا کہ جو کہا گیا تھا اس پہ عمل کیا، اپنی مرضی نہیں کی کہ اب اتنی دور آئے تو ان کو مار کے جاتے ہیں، ماریں تاکہ ان سے مال غنیمت لیں. نہیں، ان کو دعوت جہاد سے زیادہ پیاری تھی. جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو علم دیتے تھے، ان کو اسلام کی رغبت دلاتے تھے. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا ان کو اس دعوت کا. پھر انہیں ٹیکس کی ادائیگی کا حکم دیا. انہوں نے تکبر اور نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا، یعنی دوسری بات بھی نہیں مانی، کیونکہ اندر بڑائی چھپی بھی تھی نا کہ ہم بہت بڑے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو نہ مانا. لہٰذا مجاہدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا. لہٰذا وہ اللہ کا نام لے کر میدان کارزار میں اترے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا مومن جو ہوتا ہے نا، وہ بیسٹ آپشن قبول کرتا ہے. ساری کوششیں کر کے لوگوں کو بچانے کی، یہ بچے. اور دیکھیے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. آپ سب یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ میں اپنی دوست کو بھی لے کے آؤں، اپنی بہن تک میسج دوں، سہیلیاں، کلیگس؟ کتنے لوگ ہیں جو ابھی اس کتاب سے دور ہیں. آج سے نیت کریں. ہر بندہ کم سے کم، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اللہ جس سے جتنا راضی ہوگا اس سے یہ کام لے گا. لیکن آج نیت کریں، کل کم سے کم ایک بندے کو میں لے کے آؤں گی. ہر بندہ یہاں بیٹھا ہو، صرف ایک کو میں نے اس کورس کے لیے تیار کرنا. پھر آپ دیکھیے گا، تڑپیں گے نہیں، کو مانتا نفل پڑھیں، روئیں، दुआ मांगे। किसी एक का सोचें जिसका आना बहुत आसान है, जो मोटिवेटेड भी है। थोड़ी सी कोशिश करके अगर आप उनके बच्चों को राइट को सॉर्ट आउट कर दें तो वो आ भी सकती हैं। कल लेकर आए। आप हर दिन बस एक बंदे पे गोल बनाएं, आप देखें कि 3-4 दिन में आपकी तादाद कई गुना हो चुकी होगी। इसलिए कि और लोग आए, हॉल और भर जाए, नहीं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। मानते हैं आप, जरूरत है लोगों को? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आते, वो नहीं सुनते? लोग भूखे हैं और आप खाने की दावत दें तो वो नहीं लेंगे? लेंगे, अल्लाह की तौफीक से। यकीन आपको होना चाहिए। बहरहाल रातों को अल्लाह ताला के साथ ये बातें होती थी, मानते थे, कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। देखते ही देखते मैदाने कारजाज गर्म हुआ और लड़ाई के शोले भड़क उठे। दोनों फौजों ने बहादुरी के ऐसे जौहर दिखलाए जिनकी जंगी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। फिर थोड़ी ही देर में मुजाहिदीन को कलिमतुल्लाह के बुलंदी के लिए फतह और नुसरत नसीब हुई और मुशरिकीन को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा। ये कैसे होता था भाई? आज के हालात पे क्यास कीजिए। हम अमूमन क्या कहते हैं? मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, ये कुछ सोचे बैठे हैं ना हम लोग। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त कौन से हालात अच्छे थे। हालात हमेशा ऐसे रहते। याद रखिए, इस्लाम वालों के हालात हमेशा ही बस कसम पुरसी में रहे। कोई एक जंग तारीख की नहीं दिखती कि मुसलमान काफिरों से ज्यादा हो। हाँ, मुसलमानों की अपनी तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई जंगों में, लेकिन हर मैदान में काफिर ज्यादा थे। लेकिन फतह किसको हो रही है? और मैं ये पढ़ते हुए सोच रही हूँ कि हजरत उमर कितने बोल्ड थे। कहाँ बैठे हुए हैं? मक्का मदीना, वहां से ईरान भेजी है फौज, जाओ इनको पूछ के आओ। इतनी जुरा जब मुसलमान में होती है तो काफिर जो होते हैं वो उनके साथ फिर अपने आप को पीछे नहीं रखते, बल्कि उनसे डरते नहीं है। खैर, हम सब दुआ करें अपने लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए, अच्छे लीडर मिल जाएं। और अच्छे लीडर कब मिलते हैं? जब आवाम अच्छी होती है। खैर, आगे देखें क्या हुआ। जब लड़ाई अपने मंतकी नतीजे को पहुंच गई और सिपह सलार हजरत सलमा बिन कैस अपने लश्कर में माले गनीमत तकसीम करने लगे तो इन्हें एक बहुत कीमती और उम्दा हार नजर आ गया। अब यहाँ से आप भी सुनिए जरा। यानी दुश्मन हार गया। जब दुश्मन हारता है तो उसका माल जो है वो बढ़ता है ना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नक इनाम होता है। मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में नहीं लड़ता, लेकिन दुनिया फिर भी हाथ में आती है। तो हज़रत सलमा बिन कैस ने उस माले गनीमत में एक बहुत कीमती और उम्दा हार को देखा। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ये हार अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बतौर तोहफा भेज दिया जाए। समझ रहे? आप क्या समझे थे कि क्या ख्वाहिश पैदा हुई होगी? ये हार मैं ही ले लूं और बेगम को खुशी से दूं कि मैं इतने दिन बाद आया हूं तो तुम्हारे लिए तोहफा लाया। बेगम भी खुश रहेगी, फिर दीन के काम करने आसान होंगे। नहीं, देखिए, माले गनीमत का अल्लाह ताला ने एक निसाब रखा हुआ है और वो मुजाहिदीन का हिस्सा होता है। तो इजाजत ले रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन, और किसी को इतराज हो सकता था कि हजरत उमर को ना दे? ये खुद भी दे सकते थे, लेकिन उस लश्कर से पूछना और उनसे इजाजत लेना इन्होंने पसंद किया। खैर, लश्कर से कहा, ये हार अगर तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो इससे तुम्हारा क्या बनेगा? यानी एक हार तुम सबको थोड़ा थोड़ा, उसके क्या, कितने को मोती, कितना को सोना या चांदी जो मिलेगा? अगर तुम बतीबे खातिर, बतीबे खातिर कहते हैं खुशी से, हैप्पीली, इजाजत दो तो मैं ये हार अमीरुल मोमिनीन को बतौर तोहफा भेज दो। यानी तुम सब की तरफ से एक गिफ्ट हो जाएगा, और है तो तुम्हारा हक था फौजियों का, लेकिन कहा कि हम अमीरुल मोमिनीन को देते हैं। अच्छा, ये कब होता है? जब दिल मिले होते हैं। वरना कोई कहता, लो जी लड़ाई हमने की, वो तो वहां मदीना में मजे से बैठे, अब हम उनको ये तोहफा भेज दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब ने बयक जुबान का, हाँ जरूर भेज दीजिए, आपका ये फैसला बहुत मुनासिब है। इससे पता चलता है कि वो भी कोई हार लेने नहीं गए थे, उनके लड़ने का मकसद भी क्या था। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि शहादत है मतलूब और मकसूद है मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। ना तो माल बढ़ाने के लिए मुसलमान लड़ता है और न जमीन के टुकड़े लेने के लिए, वो तो या जिहाद के लिए लड़ता है या मर जाएंगे या जिंदा वापिस आ जाएंगे। तो अपने मोटिव्स हम सबके ठीक हो, हम अल्लाह की रजा के लिए आए हैं। अल्लाह की रजा बहुत बड़ी चीज है। हमारा मोटिव क्या है? और वो अल्लाह की रजा है। इंशाल्लाह वो मिल गई तो दुनिया की चीजें तो हाथ में आएंगी। बहरहाल सब तैयार हो गए। آپ نے وہ ہار چھوٹی سی صندوقچی میں بند کیا اور اپنی قوم کے ایک آدمی کو بلا کر حکم دیا کہ تم اور تمہارا غلام ابھی مدینہ روانہ ہو جاؤ، پہلے امیر المومنین کو فتح کی خوشخبری دینا اور اس کے بعد یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس شخص کے ساتھ مدینہ منورہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی جانب سے جو سلوک کیا گیا وہ ہر مسلمان کے لیے باعث عبرت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت عمر خوش ہو جائیں گے ہار دیکھ کے، اسی لیے تو بھیجا تھا کہ وہاں سے ہار لاؤ، سونا چاندی دو اور مجھے دو۔ لیکن دیکھیے، ہم یہ واقعہ آپ کو انہیں کی زبان سے سناتے ہیں۔ قبیلہ اشجو کا وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا غلام بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر ہم نے سفر کے لیے دو سواریاں خریدی، اس کے لیے اجازت اور سرمایہ ہمیں حضرت سلمہ بن قیس نے عنایت کیا تھا، یعنی جانے کا خرچ بھی امیر لشکر نے دیا کہ جانے والوں کو مشکل نہ لگے جانا۔ ہم نے زیادہ راہ ان پر لادا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے امیر المومنین کو تلاش کیا، وہ ایک جگہ پر اپنے عصا پر ٹیک لگائے مسلمانوں کو کھلائے جانے والے کھانے کی نگرانی کر رہے تھے، گویا کہ آپ کہلے کہ کینٹین چیک کر رہے تھے کہ وہاں کیا بنا۔ کتنی نظر ہوتی تھی لیڈرز کی، ان کے اپنے پروٹوکول تھوڑے تھے نا، وہ ہر وقت اسی میں نہیں تھے کہ ہماری کیا خدمت ہو رہی ہے ایک ایک چیز پہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا کے راتوں کو گشت کرے، کہیں پڑھا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور کبھی پانی دیتے تھے، اور ایک دفعہ حضرت عمر کہیں گئے تو اندر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ وہ ڈیلیوری پینس میں، فوراً گھر آئے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس نے بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ آج تصور آتا ہے ایسے لیڈرز کا، اللہ ہمیں ایسے لیڈرز دے۔ اور یہ وہ حکومتی سطح پہ نہیں ملیں گے، یہ پہلے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں اور مسجدوں اور جماعتوں اور اداروں میں ملیں گے۔ بے لوس خدمت کرنے والوں کے کام میں اللہ کی مدد آتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہی ادھر ہوا، آپ اپنے غلام یرفا کو فرما رہے تھے، اے یرفا ان لوگوں کے سامنے مزید گوشت رکھو، اے یرفا ان لوگوں کے سامنے مزید روٹی رکھو، اے یرفا ان لوگوں کے برتنوں میں اور زیادہ شوربہ ڈالو۔ یعنی عوام کا اتنا خیال ہے، ان کا خون ہی نہیں چھوڑ رہے کہ اور مہنگائی کر دو، ٹیکس لگا دو، کہہ رہے ہیں کہ اور کھلاؤ پلاؤ۔ جب ان کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا بیٹھو، میں وہیں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے یرفا دسترخوان اٹھا لو، پھر آپ چل دیے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ یہ عقل مند تھے کہ انہوں نے وہاں بات نہیں کی، ورنہ ان کی سب کے سامنے شامت آ جانی تھی۔ کچھ لوگ سب کے بیچ میں ایسے پروٹوکول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کے بیچ میں گفٹس مل رہے ہیں، ہمیں محبت کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے کمال شفقت سے اجازت عنایت فرمائی، اسے پتہ چلتا کہ ان کے لیے دل میں کوئی گرج نہیں تھا، خوش تھے ان کو دیکھ کر۔ آپ بالوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھ گئے، دو ایسے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ امیر المومنین کا تکیہ کھجور کی چھال، کتنی چپتی ہوگی، کوئی اس میں سنبل نہیں تھا، کوئی نرم گدا نہیں تھا، کچھ فوم نہیں تھا۔ ان میں سے ایک تکیہ میری طرف کھسکا دیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ آپ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے پردے کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم ہمیں کھانا دیجیے، سب کو وہاں کھلا کے آئے ہیں، شاہی کھانا یا آپ کہہ لیں حکومت کے خرچے کا، اور بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں کھانا دو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ امیر المومنین نے اپنے لیے کوئی خاص کھانا تیار کروایا ہوگا، یہی ہوتا ہے نا، خاص لوگوں کے خاص کھانے ہوتے ہیں۔ بیوی نے تیل میں تلی ہوئی ایک روٹی جس پر سالن کی جگہ نمک رکھا ہوا تھا آپ کو پکڑا دیا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈرز، وہ پہلے اپنے لیے الگ کر کے نہیں رکھ لیتے کہ ہمیں نہ بعد میں ملا تو کیا ہوگا۔ دوسروں کو کیا کھلا کے آئے ہیں، گوشت روٹی شوربہ، جو عربوں کے لیے بہت نایاب چیز تھی، وہ تو بےچارے کھجوریں اور زیتون اور ستو کھاتے تھے، اور خود نمک لگا ہوا کھا رہے ہیں۔ بیوی نے آپ کو پکڑا دی، پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے تعمیل حکم کے طور پر چند ایک لقمے لیے، آپ نے کھانا کھایا، اس سے پتہ چلتا کوئی آفر کرے کھا سکے تو کھا لو۔ آپ کے کھانے کا انداز ایسا دل ربا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اس عمدہ انداز میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہمیں پانی پلاؤ، تو آپ کی خدمت میں ستو کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس مہمان کو پلاؤ، میں نے پیالہ پکڑا اور تھوڑے سے ستو نوش کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو ستو میں نے اپنے لیے تیار کروائے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر اور عمدہ۔ یعنی امیر المومنین کے ستو کو اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں تھے جتنے عام لوگوں کے تھے۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور ستو نوش فرمائے اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا واشبعنا وسقانا فاروانا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور سیر کیا اور پلایا اور سیراب کیا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، میں ایک خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کہاں سے؟ میں نے عرض کیا، سلمہ بن قیس سے۔ آپ نے فرمایا، سلمہ بن قیس اور اس کے قاصد کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، لشکر اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کی تمنا کے مطابق لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ میں نے اس جنگ میں پیش آنے والے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے تفصیلات سن کر ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر بے انتہا اپنا فضل فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا بصرے سے گزر ہوا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا امیر المومنین۔ آپ نے پوچھا، مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، بازار میں اشیاء صرف کے نرخ کیسے ہیں؟ یعنی قیمتیں کتنی رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو مہنگی چیزیں تو نہیں بیچتے؟ میں نے بتایا، چیزیں بہت سستی ہیں۔ آپ نے پوچھا، گوشت کا بھاؤ کیا ہے؟ گوشت عربوں کی مرغوب غذا ہے، جب تک گوشت نہ ملے تو ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا، گوشت تو وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ پھر آپ نے صندوقچی کی طرف اشارہ کیا جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دشمن پر غلبہ دے دیا تو ہم نے مال غنیمت جمع کیا۔ سلمہ بن قیس نے یہ ہار دیکھا تو لشکر سے کہا، اگر یہ ہار تم میں تقسیم کر دیا جائے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بنے گا، اگر تم اپنے دل کی خوشی سے مجھے اجازت دو تو یہ میں ہار امیر المومنین کی خدمت میں تحفہ بھیج دوں۔ یعنی بالکل بات ویسے ہی بتائی جیسی تھی۔ ہم تو بعض بات بتاتے ہوئے ساتھ اپنی فیلنگز اور پتہ نہیں آنکھوں کے اشارے اور بس ایسے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کیا بتائیں۔ بات ویسی بغیر جذبات کے بتانی چاہیے، کولڈ فیکٹس فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جذباتیت میں تو اچھی بات بھی بری ہو جاتی ہے اور بری بھی اچھی ہونے لگتی ہے۔ سب نے کہا، ہاں ضرور بھیجیے، ہم خوش ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے صندوقچی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ کی نظر سرخ، زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے نگینوں پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور صندوقچی کو زمین پر زور سے پٹک دیا تو وہ موتی دائیں بائیں بکھر گئے۔ خواتین خانہ نے سمجھا کہ میں ان موتیوں کو چننے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ صورتحال دیکھ کر پردے کی طرف ہو گئی۔ پھر فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا، نہیں اکٹھا کرو، اور اپنے غلام مجرفہ کو حکم دیا کہ جب یہ موتی اکٹھے کرنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ میں موتی اکٹھے کرنے لگا اور آپ کا غلام یرفا مجھے مارنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، کمبخت کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے عرض کیا، حضور مجھے سواری عنایت فرما دیں، آپ کے غلام نے میری سواری بھی چھین لی ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، اے یرفا، اسے اور اس کے غلام کو بیت المال سے دو سواریاں دے دو۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارا سفر ختم ہو جائے تو یہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دینا۔ یعنی اب یہ اپنی نہ سمجھنا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، تم یوز کرو، اس کے بعد کسی اور کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر آپ نے میری طرح غضبناک انداز میں دیکھا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ ہار لشکر میں تقسیم نہ کیا تو میں تیری اور سپہ سالار کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ ہے آج ایسے لوگ؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ سکتہ تاری ہو گیا ہمارے اوپر؟ یہ ہیں بے لوس دین کا کام کرنے والے، ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ایک موتی قیامت کے دن وبال بن سکتا ہے جو ادھر سے ادھر ہو گیا۔ میں نے وہاں سے اپنی سواری کو سرپٹ دوڑایا اور جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکتا تھا حضرت سلمہ بن قیس کے پاس پہنچا اور ہانپتے ہوئے میں نے کہا، اے سلمہ، اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ابھی یہ ہار لشکر میں تقسیم کر دو۔ اور پیش آنے والا پورا واقعہ میں نے انہیں سنا دیا۔ آپ نے وہیں اسی مجلس میں وہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ कुछ कहने की ज़रूरत है, कोई ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आई, एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा है। तो ये होते हैं सच्चे दीन वाले, दीन के दाई हों, वो मुजाहिद हों, वो इल्म के मैदान में हो, वो इतने बामानत होते हैं, सिर्फ सोने चांदी के लिए नहीं, मोतियों के लिए नहीं, वक्त के लिए, एक रस्सी एक डोरी के लिए, और अमानतें, जिम्मेदारियाँ, जो जिम्मेदारी मिले उसके बारे में इंतहाई संजीदगी, केयरफुल एटीट्यूड। और जो दीन सीखने आते हैं वो कैसे होते हैं, पहले दिन से ये नियत करते हैं कि हर चीज़ को मैंने उसका हक देना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये वाक़यात हमारी तब्दीली का ज़रिया बना दें, हम ऐसे ही कुरान पढ़ें कि हम सहाबा जैसे बन जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।